دریافت فرمایا ہے کہ تہجد کی نماز کے بارے میں بتا دیں کہ پڑھنے کا درست وقت اور طریقہ. تہجد اور قیام اللیل یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. آج انشاءاللہ تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں تاکہ آئندہ ایسا سوال نہ آئے, آئے بھی تو اسی کو سن لیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تہجد بھی تھی اور قیام اللیل بھی تھا. قیام اللیل اور تہجد دو نمازوں میں فرق یہ ہے کہ مثلاً ایک آدمی نے کسی بھی مصروفیت کی وجہ سے رات کو سویا نہیں اور رات کے آخری حصے میں اس نے کچھ نفل اللہ کے لیے پڑھے, یہ قیام اللیل ہو گیا. اس قیام اللیل پہ عرب بہت زور دیتے ہیں اور قیام اللیل میں بڑے بڑے گناہگار اور فاسق و فاجر بھی شریک ہوتے ہیں, کیونکہ وہ وقت عین اللہ کی حضوری کا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد میں اللہ تعالی, اور نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ اس کا ایک فرشتہ, یہ جس آسمان کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو یہاں آ کر وہ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میں سے کسی کو کامیابی چاہیے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. حل من سائل, کوئی سوال کرنے والا ہو ہم اس کا سوال پورا کر دیں. کوئی گناہوں سے معافی چاہتا ہو ہم معاف کر دیں. اللہ کہتا ہے کوئی قرض اپنے کی ادائیگی چاہتا ہو اسے ہم ادا کر دیں. یہ قیام اللیل جو ہے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی تھا, یعنی وہ رات کو سوئے نہیں, عشاء کے بعد کسی چیز میں مصروف رہے اور پھر رات کے آخری حصے میں آپ کھڑے ہوئے اللہ کے حضور, اور قیام اللیل میں لمبی رکعتیں. مثلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایسے بھی ہوا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ تھا اور آپ نے سورہ بقرہ شروع کی, تو میں نے سوچا کہ سورہ بقرہ پڑھ کے رکوع کر لیں گے, تو ڈھائی پارے تقریباً جب ہو گئے تو پھر آپ نے اس کے بعد سورہ آل عمران شروع کر دی. میں نے سوچا اب رکوع کریں گے, پھر آل عمران کے بعد آپ نے سورہ النساء شروع کر دی. میں نے سوچا اب رکوع کریں گے تو سورہ النساء کے بعد آپ نے مائدہ شروع کر دی, پھر انعام پڑھی, پھر آراف پڑھی. یہ تقریباً 10 پارے بنتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور یوں ہم نے نماز پوری کی, اور میرا ارادہ بہت برا ہو گیا تھا. پوری حدیث یہ ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کسی نے پوچھا کہ کیا برا ارادہ کر لیا تھا, تو کہنے لگے مجھے برائی اور میرے جی میں یہ بات آ گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے پڑھتے رہیں اور میں بیٹھ جاؤں, تو یہ ادب کے چونکہ خلاف ایک چیز تھی تو انہوں نے اسے بہت برا جانا. تو قیام اللیل یہ ہے. تہجد اور قیام اللیل میں فرق صرف اتنا سا ہے کہ کوئی آدمی سوئے اور سونے کے بعد اٹھے گا تو اب جو نفل وہ پڑھے گا وہ تہجد کہلاتی ہے. اس میں سونا اور پھر اٹھنا, اور قیام اللیل میں نہ سونا, کسی بھی کام میں مصروف رہا اور آخر پہ چند رکعتیں پڑھ لی. پہلا فرق تو یہ ہے. دوسری چیز جو ہے وہ تہجد کا وقت بھی آپ نے دریافت فرمایا ہے شروع کب ہوتی ہے. تہجد اصل میں یہ قیام اللیل یہ عشاء سے ہی شروع ہو جاتے ہیں. عشاء کی دو رکعتیں جب آپ پڑھتے ہیں, چار فرض کے بعد دو سنتیں, تو دو سنتوں کے بعد جو بھی نفل پڑھے جائیں یہ سارا قیام اللیل ہے, یہ ساری تہجد, آپ کچھ بھی اسے کہہ لیں. یہ جو دو نفل ہیں نا, حنفیہ نے اسی لیے رکھے تھے. حنفی فقہا نے کہا کہ آدمی تہجد کا اٹھنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا کہ یہ اشد وطن, نفس کچلا جاتا ہے, کیونکہ تہجد کی نماز جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم پڑھو اور یہ تمہیں گناہوں سے روک دے گی. ایک آدمی نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، بہت بیمار ہو گیا ہوں، تو آپ نے فرمایا تہجد سے غفلت کیوں کرتے اور آپ کو اٹھ کے نماز پڑھا کرو، ٹھیک ہو جاؤ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ میری ہمت نہیں پڑی ہے خواب عرض کرنے کی، تو میں اپنی بہن حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میرا خواب پیش کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور مجھ سے بات چیت کی خواب کے بارے میں، اور پھر ارشاد فرمایا کہ عبداللہ تہجد نہ چھوڑنا، یہ پڑھتے رہو، فلاں آدمی کی طرح نہ بن جانا. تمہیں پتہ ہے وہ تہجد پڑھتا تھا، پھر چھوڑ دی. اور اس پہ زد پڑتی ہے جب آدمی کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا فخلف من بعدہم خلف، اور ان کے بعد جو ان کی اگلی نسل آئی، اللہ کے اچھے بندے دنیا سے چلے گئے اور ان کی اگلی جو نسل آئی اضاء الصلاۃ، انہوں نے سب سے پہلی حرکت یہ کی کہ نماز بول کر گئے، نماز ضائع کر، وتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے. فسوف یلقون غیا، وہ ان قریب جہنم کی وادی میں جائیں گے، ہاں مگر اس آدمی نے توبہ کر لی اور عمل صالح کیے. تو تہجد کا آغاز وتر سے پہلے اور دو سنت موقعہ عشاء کی، اس کے بعد درمیان میں دو پڑھ لے، چار پڑھ لے، چھ پڑھ لے، آٹھ پڑھ لے، جتنی بھی پڑھ لے، یہ تہجد کا ابتدائی درجہ ہے. اس کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی رات کو سونے سے پہلے نفل پڑھ لے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی کی روایت میں آیا ہے، کتاب السرقہ میں انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے. معلوم نہیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا غرض ہوگی کہ چوری کے باب میں یہ حدیث لائے ہیں، حالانکہ نماز کے باب میں آنے دیا ہوا ہوگا کچھ نہ کچھ. اور یہ جو اب نسخے چھپ رہے ہیں اس میں نسائی کی یہ روایت نہیں ملے گی، قدیم نسخے جو پڑھاتے تھے اساتذہ اس میں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ نماز سے غافل نہ ہونا، اور فرمایا رات کو سونے سے پہلے چار رکعتیں پڑھو، اور آپ نے کہا جہاں تک ہو سکے تم لمبا قیام کرنا، اور جہاں تک ہو سکے لمبا رکوع اور لمبا سجدہ کرنا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی کہتی ہیں، لا تسأل عن حسنہن وطولہن، مت پوچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کبھی کبھی تہجد میں تو چار ہی رکعتیں، لیکن اتنی طویل، اتنی پروقار، اتنی خوبصورت کہ میں بیان نہیں کر سکتی. تو چار رکعتیں سونے سے پہلے پڑھ لیں، یہ بھی تہجدی کی ایک قسم ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی سوئے پھر اٹھے اور پھر کسی بھی وقت اٹھ کے نفل پڑھے اور پھر سو جائے. اور چوتھا درجہ تہجد کا جو سب سے بہترین ہے، وہ یہ کہ رات کے آخری حصے میں اٹھے. مثلاً فرض کر لیجئے کہ چار بجے صبح صادق ہوتی ہے، تین بجے اٹھ گیا، دو بجے اٹھ گیا، اب اس نے وضو کیا اور اس نے آٹھ سے بارہ رکعتیں پڑھی. پہلی دو رکعتیں بہت مختصر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم سو جاتے ہو تو شیطان تمہیں روک دیتا ہے کہ تم خدا کے حضور میں کھڑے ہو. اسی لیے جو لوگ عشاء کے بعد لمبی باتیں دیر تک کرتے رہتے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رات کو جو گشت کرتے تھے تو کسی کو عشاء کے بعد باتیں کرتے، کسی گھر سے آواز آتی تھی تو ناک کرتے تھے، فرماتے تھے سو جاؤ، لعلک ترزق بہ الصلاۃ، ممکن ہے لڑکے تمہیں خدا توفیق دے تو رات کے آخری حصے میں کھڑے ہو جانا، تہجد پڑھ لینا، سو جاؤ. عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین ایک دن کسی کی عیادت کے لیے عشاء کے بعد تشریف لے گئیں، پردہ بھی تھا، اندھیرا تھا، تو گلی ایک تھی اس سے گزری تو کچھ باتوں کی آواز آ رہی تھی، پھر وہ واپس تشریف لائیں تو پھر باتوں کی آواز آ رہی تھی، تو انہوں نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور آپ نے فرمایا ان عورتوں سے جو بھی باتیں کر رہے تھے، الا تریحون الکتاب، فرمایا جو فرشتے لکھتے ہیں نا ان کو چین لینے دو گے کہ ابھی بھی باتیں ہی کرو گے، مطلب یہ تھا کہ اب چپ کرو، سو جاؤ، فرشتوں کو بھی آرام کرنے دو، یہ ان کی مراد تھی. تو اس لیے رات کو جلدی سو جانا اور گناہوں کا نہ کرنا، یہ تہجد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تین طرح سے غفلت طاری ہوتی ہے، جب تمہاری آنکھ کھل جاتی ہے تو پہلی غفلت اسی وقت ختم ہو جاتی ہے، اور آپ نے فرمایا اس کے بعد جب تم وضو کرتے ہو تو شیطان مزید ہٹ جاتا ہے، اور جب تم دو رکعتیں پڑھ لیتے ہو پھر اس کا قابو ختم ہو جاتا ہے. تو دو رکعتیں پہلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مختصر پڑھتے تھے, اس کے بعد کی جو چھ رکعتیں ہیں یہ پڑھتے تھے طویل, اور کبھی کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے جاتے تھے 15 رکعتوں تک, یعنی 12 رکعتیں تہجد کے نفل ہو گئے اور 3 وتر اس کے بعد پڑھ لیتے. وتر کا اصل حکم یہی ہے کہ وہ تہجد کے بعد پڑھے جائے, وتر میں اصل حکم شریعت کا یہی ہے کہ وہ تہجد کے بعد پڑھے جائیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی آخری نماز تاک بنا دینا. یہ تاک کیوں شروع ہوتی ہے؟ رات کی ابتدا اور انتہا دونوں تاک سے شروع ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں آپ کو دو کاموں میں اختیار کرنا پڑتا تھا کوئی, الا اختار ایسرهما, دو چیزیں ان میں ہمیشہ آسان چیز اختیار کرتے تھے. دو چیزیں پیش آ جاتی تھیں فیصلہ کرنا پڑ, جو آسان ہے وہ چن لیتے تھے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تاک ہے اور تاک کو پسند کرتا ہے, 1, 3, 5, 7 اس طرح سے. جب آدمی کو چوائس کرنی پڑے کہ ایک یا تین, ہمیشہ ایک یا دو, تو ہمیشہ ایک پہ یا تین پہ پھر چلے جانا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. تو اسی لیے ایک تو اللہ کو رات تاریکی زیادہ پسند ہے بنسبت دن کے, کیونکہ وہ عبادت کی کا زمانہ ہے, عبادت کی کا محل ہے, اور تاک اللہ کو پسند ہے. تو اس لیے اس نے مغرب کی 3 رکعتیں رکھی, تاک سے شروع ہوا نا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی آخری نماز تہجد کے بعد 3 رکعتیں کوئی آدمی پڑھے گا تو وہ بھی وتر ہو گئے نا 3, تو 3 پہلے اور 3 آخر پہ, درمیان کی جتنی عبادت ہے 2-2 رکعتیں بھی پڑھے گا تو سب کی سب ملا کے یہ ہو جائیں گی. تو اس لیے اصل تو یہ ہے کہ 15 رکعتیں پڑھتے تھے, 12 اور 3 وہ بھی تھے. کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعتیں پڑھ لیتے تھے, 10 نفل پڑھ لیتے تھے, 3 وتر پڑھ لیتے تھے, کبھی کبھی 11 پڑھ لیتے تھے, یعنی 8 وہ اور 8 عام طور پہ عمومی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج 8 پڑھنے کا تھا, 2 پہلی چھوٹی چھوٹی اور 6 جو تھیں وہ زیادہ لمبی. بس ہو گیا آپ کا سوال. اور ایک تہجد دن میں بھی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے زوال کی نماز پڑھا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج ڈھلتا تھا نا تو 4 رکعتیں پڑھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑی پابندی سے پڑھتے تھے. ظہر کی 4 سنتیں علیحدہ چیز ہے. ایک زوال کے بعد مثلا 12 بجے زوال ہوا, 11:35 پہ زوال ہوا, اٹھ کے کسی آدمی نے 4 رکعتیں پڑھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت طویل پڑھتے تھے, غالباً 3-3, 4-4 پارے پڑھتے تھے, اور فرماتے تھے یہ دن کا تہجد ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کی پابندی کرتے تھے کہ اللہ کی عبادت میں یہ بھی کیا جائے. تہجد کے بعد جو صبح صادق ہے اس کے درمیان کا جو وقفہ ہے یہ ہے دعا کے لیے. مثلاً کوئی آدمی 2 بجے اٹھا اور 4 بجے صبح صادق تھی, 3 بجے تک, 3:30 تک اس نے نماز پڑھ لی, اب یہ جو 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا بھی رہ گیا یہ وقت ہے اللہ سے مانگنے کا. اور سب سے زیادہ صحیح چیز جو اس وقت مانگی جا سکتی ہے وہ استغفار ہے. اسی لیے قرآن نے کہا والمستغفرین بالاسحار, اور ہمارے بندے تو وہ ہیں جو صبح صادق سے پہلے ہم سے معافی مانگتے ہیں. ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ رات کو کانو قلیلم من اللیل ما یحجعون, رات کو بہت تھوڑی دیر آرام کرنے والے, بہت تھوڑی دیر سونے والے, اور پھر اللہ کے حضور میں کھڑے ہو جانے والے. تو اس لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آدمی اس وقت اللہ سے معافی مانگے, نیکیوں سے بھی معافی مانگے. گناہوں سے مانگتے ہیں لوگ, نیکی سے نہیں مانگتے. اللہ سے نیکیوں کی بھی معافی مانگنی چاہیے, ہر وہ نیکی جو آدمی کو دعوے کی طرف لے جاتی ہے یہ گناہ ہی ہے حقیقت. ہر وہ نیکی جو ادعا پیدا کرتی ہے یہ گناہ ہے. جتنے بھی اچھے حالات ہوں ہر وہ نیکی یہ جو تقاضا کرتی ہے کہ میں بتاؤں پتہ چلے شیخ الاسلام سے کم تو ہمارا درجہ نہیں ہے. ہر وہ نیکی گناہ ہی ہے, اور ہر وہ نیکی جو اللہ کے حضور میں پیش کی جائے اور آدمی شرمندہ نہ ہو, یہ بھی ایک طرح کی خجلت اور تقصیر ہے. شرمندہ ہونا چاہیے کہ اللہ تیرے شایان شان نہیں ہے, یہ چیز جو پیش کر رہا ہوں نا یہ تیرے لائق نہیں ہے. تیری بادشاہت, تو اتنا عظیم, اتنی بڑی ذات ہے تیری, کیا نیکی پیش کرے. جان جو تھی حاضر کر دی, پھر بھی رہے شرمندہ سے. دل والے خود لکھ لیں گے سرخی اس افسانے کی, جان پیش کر دے, اس سے بڑھ کے کیا کرے. لیکن شرمندگی رہنی چاہیے کہ اللہ یہ جو کچھ دیا ہے نا یہ حق نہیں بنتا تیرا, تو بس قبول فرما دے. فمن اکثر مجاہدتن کان اصدق مشاہدتن, جو کثرت اخلاص کے ساتھ مشاہدہ کرتا ہے, مشاہدے میں سب سے زیادہ صادق ہوتا ہے, پھر کیا کرنا ہے اس کا. حضرت شبلی علیہ الرحمہ اپنی دعا میں کہا کرتا تھا, اے خدا جنت اور دوزخ کو غیب کے خزانوں میں پوشیدہ رکھ, اور ان کی یاد دلوں سے فراموش کر دے کہ ہم بغیر کسی واسطے کے خالص تیری عبادت کر سکیں. نہ کرے بھائی, شبلی ہو یا جنید ہو, کوئی بھی ہو, یہ سارے ان کے حالات ہیں, ان پہ غلبہ حال ہے. ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جنت کے لیے عبادت نہ کریں اور جہنم کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے, اللہ نے خود فرمایا ہے, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, میرے بندے تو وہ ہیں جو رات رات بھر میرے حضور میں کھڑے رہتے ہیں, سجدے کرتے ہیں طویل اور قیام کرتے ہیں بہت عمدہ, اور جو کہتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اللہ جہنم سے بچا دے. یہ جتنی بھی اس قسم کی چیزیں ہیں نا صوفیہ کی, اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. یہ صوفیہ کے احوال ہیں, حالت طاری ہوئی ہوگی کوئی, ان پہ خدا کے ساتھ محبت کا غلبہ ہو گیا ہوگا, کسی نے لکھ لیا ہوگا. یہ اس لیے تھوڑے یہ کہ ہم اس کی پیروی کریں. غالب نے بھی یہی کہا ہے, طاعت مٹا رہے نہ میں وہ انگ بھی کی لاگ, دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو. تو یہ کوئی قابل عمل چیزیں؟ ہر وہ راہ اللہ کے قرب کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوچے سے نہیں گزرتی گناہ ہے, وہ راہ اللہ تک پہنچانے والی نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام خدا سے جنت مانگتے رہے, انبیاء علیہ السلام خدا سے جہنم سے پناہ مانگتے رہے, یہ کیا بات ہوئی؟ غصے کی بات ہے. حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ نے ایسی چیزوں کے متعلق ایک جگہ لکھا ہے, انہوں نے لکھا ہے, ان قدر بس نہیں کہ معیشان دار معذور داریں, اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم صوفیوں کو معذور قرار دیں, وہ ملامت نمی کنیم, اور ہم انہیں برا بھلا نہ کہیں, ملامت نہ کریں. مارا بنس کارس, یہ ہے اصل چیز. تصوف, صوفی, پیری مریدی, اس میں جو آئمہ تھے ان کی بات کرو یار, وہ کیا تھے؟ اب ایک آدمی جو اسلام آباد کو کہے دیکھے اور کسی گندے نالے کی داستان بیان کرے کہ اسلام آباد تو یہ ہے, ہم کہیں گے یار مین جو روڈز ہیں ان کی بات کرو, جو شاہراہیں ہیں ان کی بات کرو, اسلام آباد کے موسم کی بات کرو. ایک مثال ہے نا. اسی طرح کوئی کہے جی ڈاکٹرز کیا ہوتے ہیں, تو کچھ آتا جاتا ہی نہیں, اور واسطہ پڑاؤ کسی کمپاؤڈر سے, اور واسطہ پڑاؤ کسی جاہل سے, تو ڈاکٹروں کی توہین کرنا جائز ہو جائے گی؟ اسے ڈاکٹر دیکھے نہیں. اس لیے صوفی جو ہوتا ہے نا, جو نمائندہ ہوتا ہے کلاسیکل تصوف کا, اس کی بات کیجئے کہ وہ کیا کہتے ہیں. آپ لے آئے شبلی کے قول کو, کیا شبلی کا مقام ہے میاں, جنید کی بات کریں, رحمہ اللہ جنید امام تھے. آپ بات کریں حلاج کی, آپ بات کریں تصوف میں حضرت مجدد کی, بات کریں حضرت معین الدین چشتی کی, بات کریں, یہ لوگ نمائندے تھے تصوف کے, ان کا کلام ایسا نہیں ہے. جنید رحمت اللہ نے صاف کہا, انہوں نے کہا کہ ہر وہ چیز جو کتاب و سنت کے خلاف ہے ہمیں نہیں قبول. حتیٰ کہ وفات کے بعد جنایت سے کسی نے پوچھا ہے تو یہ ایسی بات کی تائید کے لیے عرض کرتے ہیں. شذرات الذہب میں حنبلی نے لکھا ہے رحمہ اللہ، انہوں نے لکھا ہے کہ کسی نے پوچھا جنید سے کہ کیا گزری، انہوں نے کہا ساری تقریریں ختم ہو گئیں، جو نکتے لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہتے تھے اور لوگ خوش ہوتے تھے کچھ فائدہ نہ ہوا، اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کے جو چار رکعتیں پڑھ لیتے تھے نا اللہ نے اس کی وجہ سے بخش دی. بات یہ تو اتنا کافی نہیں، حضرت مجدد رحمت اللہ لکھتے ہیں مارا بنس کا رستا بفس، ہمیں کتاب و سنت چاہیے، اس سے بات کرو ہمارے ساتھ، تم فصوص الحکم کو لیے پھرتے ہو. اب فصوص ابن عربی نمائندہ ہیں، ابن عربی تصوف کلاسیکل تصوف میں امام ہے، وحدت الوجود کے امام ہیں، رومی ہیں، ان کی بات کیجئے. اب یہ کیا بات ہے، جنت اور جہنم یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو مطلوب ہیں، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالی جنت میں جگہ دے، وہ ایسی بڑی چیز ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آج دیکھ لو اور تم میں ایسے لوگ ہیں جو جنت میں جا کر مجھے نہیں دیکھ سکیں. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کہا تھا. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے دوڑ پڑے اٹھ کے سارے کام چھوڑ کے، وقع ام المومنین یہ کہا ہے ان کا جی، فرمایا میں قسم دیتا ہوں مجھے بتاؤ عمر ان میں شامل ہے یا نہیں. چپ ہو گئے، بڑا اصرار کیا، پھر وہ بولی ان کا امیر المومنین میں صرف آپ کو کہہ دیتی ہوں، باقی اللہ کی قسم ہے مجھے جو میں کسی کے متعلق کہوں آپ ان لوگوں میں سے نہیں، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے جنت میں بھی ملاقات. جنت کیوں نہ خدا سے طلب کرے، اللہ نہیں کہتا مجھ سے مانگو، اللہ تعالی نہیں کہتا جہنم سے پناہ مانگو. ہمیشہ جو صوفیہ کی چیزیں کتاب و سنت کے دائرے سے باہر نظر آتی ہیں چپ کر کے گزر جانا چاہیے کہ ہوگی کوئی بات نہیں پتا. جس کا مجاہدہ زیادہ ہوتا ہے اس کا مشاہدہ بھی زیادہ ہوتا ہے، ہے تو بات یہ صحیح، اس لیے کہ مجاہدے سے نظر ٹھیک ہو جاتی ہے. نابینا ہوتے نا لوگ بڑا اچھا ہوتا، آنکھوں والے ہیں نا، تو آنکھ جس چیز کا احاطہ کر لیتی ہے اس میں عیب نکالتی ہے. یہ آنکھ کی مصیبت ہے، یہ عذاب ہے اس نظر کے ساتھ. نظر جس چیز کو گھیراؤ کر لے اور دیکھ لے، اسی لیے تو حسن نظر کی آنکھ میں نہیں آتا، خوبصورت چیز کو بار بار دیکھتا ہے. کیوں بار بار دیکھتا ہے، ایک مرتبہ میں کمی رہ گئی تھی، کمی رہ گئی تھی اس سے پھر شوق اٹھتا ہے اندر سے، بار بار دیکھتا ہے. اور بدصورتی وہ ایک ہی نگاہ ڈالتا ہے اور ہٹ جاتی ہے نگاہ، کیونکہ آنکھ نے اس کا پورا گھیراؤ کر لیا نا، اب اس میں عیب نکالے گی. جس دن آنکھ حسن کا پورا مشاہدہ کر لیتی ہے نا، پھر اس حسن میں عیب پیدا کر دیتی. یہ عذاب ہے اس آنکھ کا، مشاہدہ دل کی آنکھ سے ہوا کرتا ہے. اور دل کی آنکھ طویل مجاہدے سے کھلتی ہے. اللہ کا فضل ہو، اللہ کا کرم ہو تو وہ خود مجاہدہ کرا لیتا ہے، مسئلہ ہی کچھ نہیں. ایسی اضطراری کیفیت میں لے جاتا ہے بندے کو کہ مجاہدہ کرنا مصیبت ہو جاتی ہے. بیٹے کی موت واقع ہو گئی، کیا کر سکتا ہے کوئی، فقر و فاقہ آ گیا، تنگ دستی آ گئی. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں دو پارس پیدا کیے ہیں. پہلی طاقت اللہ نے پیدا کی انسان، اور دوسری طاقت اللہ نے پیدا کی زمانہ. یہ زمانہ اور انسان دونوں ایک دوسرے کو مٹانے پہ لگے ہوئے. ٹائم کہتا ہے میں پرانا کر دوں گا، آج 10 سال کے ہو میں 50 سال کا کر دوں گا، 100 سال کا کر دوں گا، مر جاؤ گے کھپا دوں گا. انسان بقا کا مظہر ہے، وہ کہتا ہے مجھے رہنا ہے، جینا ہے، دوائی کھاؤں گا دیر تک رہوں گا، مجاہدہ کروں گا دیر تک رہوں گا، ایکسرسائز کروں گا باڈی ٹھیک رہے گی، فٹ رہوں گا. یہ دونوں چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں، اور ان کے درمیان رکھ دیا اللہ نے امتحان. یہ جو امتحان ہے نا وہ اس چیز کا نام ہے کہ اللہ نے کہا کہ ٹائم کو بھی پیدا کر رہا ہوں اور اے انسان تمہیں بھی پیدا کر رہا ہوں، اور اس میدان میں دوڑو گے، ایک تمہیں زمانہ مٹانے کی کوشش کرے گا، اور ایک یہ ہے کہ تمہارے لیے اس میدان میں 100 رکاوٹیں تو میں نے خود کھڑی کر دی ہیں، ان رکاوٹوں سے نکلو تو انسان ہو تو مرد ہو. امتحان کے بغیر دنیا نہیں ہے، خود خدا نے ہی امتحان رکھا، اب اس سے کیسے نجات پائے آدمی؟ اللہ نے خود رکھا، خود بنایا ہے، اس لیے امتحان سے مفر نہیں ہے. آدمی کو جینا ہے تو امتحان ہے ہی ہے، خدا نے خود یہ ہرڈلز مقرر کی ہیں، رکاوٹیں مقرر کی ہیں. نہ کرتا تو امتحان کس بات کا تھا، فیل ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، عین پورا کام بنا بنایا موقع پہ پہنچ کے بگڑ جاتا ہے. یہ سب مجاہدہ ہے، مہربانی کرتے ہیں اور عنایت فرماتے ہیں اور کرم فرماتے ہیں اور ان کی بے پایا رحمتیں ہیں کہ آدمی گالیاں بکتا رہ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں تم سے کام تو لینا ہی لینا ہے نا، تم تو میرے بڑے اچھے بندے ہو، اس لیے 10 دن پاکا ہے چھٹی، تم بہت پیارے لگتے، اس لیے پتہ ہے کہ قرض کے بوجھ میں پھنس جاؤ گے، ہم جان بوجھ کے پھنسا رہے ہیں، جو مرضی کر لو، قرض کی وجہ سے گالیاں پڑیں گی، ہمارا ارادہ یہی. آدمی چیختا ہے کہ اتنا بوجھ ڈالیں جسے میں اٹھا سکوں. آپ نہیں دیکھتے، میں بھی ہاسپٹل سے آیا ہوں، عورتیں کہتی ہیں نا گھر میں، میں ابھی اسپتال سے آئی ہوں، ابھی بچے کی پرورش کیے ہوئے، اور اتنا بوجھ مجھ پہ ڈال دیا. اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ ایسے ہی معاملہ، آدمی چیختا ہے کہ میں نہیں اٹھا سکتا 5 کلو، وہ کہتے ہیں 5 نہیں 10 دے دیں گے، 10 کلو اٹھاؤ. وہ کہتے ہیں آپ کیا کر کے آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں تم سے محبت ہے نا، تو محبت جب زیادہ ہو تو پھر ہم بتائے ہی کرتے. بیٹے کو باپ بلا لیتا ہے، کہتا ہے بیٹے رات 2 بجے آنا ہے، میں نے فلائٹ سے گاڑی لے کے تم نے آنا ہے. وہ کہتا ابا ڈرائیور کو، نہیں نہیں تم آؤ بیٹے، تم سے محبت ہے یار، کیسے ہو سکتا ہے. اب وہ نیند خراب اس کی، جا رہا ہے ایئرپورٹ پہ، چاہے دل میں گالی نہیں مانگتا ہوا، چاہے کہ کیا مصیبت میں ڈال دیا ہے. لیکن اسی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ محبت ہے، تعلق کیا تم سے 5 کی بجائے 10 کا کام لیں گے. یہ استرار ہے، یہ مجاہدے جب خدا کا کرم ہوتا ہے نا تو پھر پیش آیا کرتے ہیں زندگی میں. جب زندگی میں پیش آتے ہیں تو اس کے نتیجے میں خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے. یہ وہ مجاہدہ ہے جو اضطراری ہے، اور کبھی مجاہدہ آدمی کرتا ہے اپنے اختیار سے، وہ اختیار سے مجاہدہ جو ہوتا ہے اب کم رہ گیا ہے، اب کوئی نہیں کراتا. پہلے مجاہدے کراتے تھے کہ اتنے دن اس اجرے میں رہو، اتنے دن یہاں بیٹھے رہو، اتنے دن یہ کام کرو. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ گئے تھے بیعت ہونے کے لیے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے، تو حضرت نے بیعت فرما لیا، اور سید صاحب رحمت اللہ علیہ جسم کے بڑے دھنی تھے، بہت کام کرتے تھے، محنت، ایکسرسائز، سب کچھ. تو یہ دلی میں شادی ہو رہی تھی اور بڑے لگے ہوئے تھے ایک خیمہ اس کی کنات کھینچنے میں. سید صاحب رحمت اللہ جوان لڑکے تھے، اٹھے اور ایک ہاتھ سے کھینچ کے دکھا دی. شاہ صاحب بڑے خوش ہوئے، حیران ہوئے، اور محبت کی وجہ سے کہا اپنے بھائی کو بلایا، شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ کا، فرمایا لے جاؤ اور اس کی تربیت کر دو. وہ قرآن پاک کا ترجمہ کر رہے تھے، جوان تھے خود وہ بھی، لے گئے سید صاحب رحمت اللہ کا، فرمایا اس پتھر پہ بیٹھ جاؤ، مسجد اب وہ مسجد نکلی ہے دلی میں کھدائی کے دوران، اکبری مسجد بالکل برباد ہوگی، 1857 میں انگریزوں نے اسے بالکل دبا دیا تھا. تو وہ اب انگریزوں کو کوئی کیا کہہ سکتا تھا. غالب نے خط لکھا، غالب بھلا بول سکتے تھے؟ غالب نے خط میں لکھا ہے کہ ان دنوں دلی میں ایک بندر آ گیا ہے اور اس میں شیر کی درندگی اور چیتے کی طاقت پائی جاتی ہے، اور وہ بندر لوگوں کے گھر ڈھا رہا ہے اور انسانوں کو قتل کر رہا ہے، خدا اپنی پناہ میں رکھے. یہ غالب کے جملے. سید صاحب رحمت اللہ کو لے گئے حضرت اکبری مسجد میں اور فرمایا اس پتھر پہ بیٹھ جاؤ، اور یہاں بیٹھ کے یہ پڑھا کرو, یہ اللہ کا نام لیا کرو. سید صاحب رحمت اللہ کہتے تھے دو سال جون اور جولائی کی گرمی اور دسمبر اور جنوری کی بارشیں اور راتیں اس پتھر پہ ہی گزری میری, میں وہیں بیٹھا رہا کہیں نہیں. یہ تھا مجاہدہ. ایک رات نہیں دسمبر کی سردی میں بسر ہو سکتی, یہ اختیاری مجاہدہ, یہ مشائخ کرایا کرتے تھے, اب نہیں کراتے. اس مجاہدے کے نتیجے میں دل کی آنکھیں جب کھلتی ہیں نا تو پھر وہ مشاہدہ صحیح ہو جاتا ہے, لیکن بات مشاہدے تک نہیں رہتی. مشاہدے میں صوفی جو چیز دیکھتا ہے اس کو پھر وہ کتاب و سنت پہ پرکھتا ہے, اور پرکھنے کو اسے اختیار نہیں ہوتا. جس شیخ نے اتنا مجاہدہ کرایا تھا پھر وہ انہیں بتاتا ہے کہ یہ چیز نظر آئی, یہ چیز دیکھی, پھر وہ اسے پرکھتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہے, یہ چیز ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے, یہ فرما رہے تھے, یہ فرما رہے تھے, کہتے کچھ نہیں تمہیں نظر آیا, فضول باتیں کرتے ہو, جاؤ اپنا کام کرو. پھر کوئی آ کے کہہ دیتا ہے, کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی, یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا طریقہ بھی تھا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. آپ نے فرمایا کیا دیکھا تم نے؟ اس کا ایسے تھے چہرہ مبارک وغیرہ وغیرہ. تو چپ سنتے رہے. پھر آخر پہ انہوں نے کہا کہ تم نے زندگی میں بھی دیکھ لیتے نا تو اس سے زیادہ کچھ بیان نہ کر سکتے, یقیناً تم نے انہیں دیکھا. ہمارے زمانے میں قوت متخیلہ گھڑ لیتی ہے, خیال کی قوت گھڑ لیتی ہے ایک تصویر, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. پتہ بھی نہیں کسی کو. شیخ جب حقیقت کی تصویر خود جانتا ہے تو سالک کے مشاہدے کو رد کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں دیکھا, آگے چلو, غلط بات ہے. کیونکہ وہ جانتا ہے جو کچھ یہ دیکھ رہا ہے اس کی قوت خیال نے گھڑ لیا ہے. خواب میں یہ فرق کرنا کہ یہ خواب ہے یا خیال ہے, اور خواب میں فرق کرنا کہ یہ خواب ہے یا خیال ہے, یا یہ خواب امر واقعہ کے مطابق ہو جائے گا یہ کشف, یا یہ کہ اس کی استعداد دکھائی گئی ہے کہ اگر یہ شخص محنت کرے تو اسے یہاں تک لے جائیں گے. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب پہ مستقل ایک کتاب لکھی ہے. ایک آدمی آ کے کہتا ہے میں نے کشف میں یہ دیکھا, تو شیخ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے میں یہ استعداد ایبلٹی پائی جاتی ہے کہ اگر یہ محنت کرے تو اس مقام تک پہنچ سکتا ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ تم پہنچ جاؤ گے, وہ کہتے ہیں کام کرو. اور جو ناقص ہوتا ہے وہ کہتا ہے ماشاءاللہ مبارک ہو آپ ہو گئے, اور ہوتا کچھ بھی نہیں. تو اس لیے مجاہدے سے جو مشاہدہ اور مشاہدے کو پھر پرکھنا یہ مستقل ایک چیز ہے. اسی لیے تو خوابوں پہ فیصلے نہیں کرتے, اسی لیے تو خوابوں اور کشف کی بنا پر تحریکیں نہیں چلاتے. اور خواب اور کشف کی بنا پر ہی تحریکیں چلائی جائیں دنیا میں مسائل ہی نہیں حل ہوتے. محمد رضا خان صاحب اپنی ساری فقاہت کے باوجود ان کی نظر جو فقہ پہ حنفی پہ تھی کمال کے آدمی تھے, اپنے سارے دو جگہ فتاوی میں لکھا ہے کتنا پڑھ لے نا, لوگ پڑھتے کیوں نہیں, 34 جلدیں ہی تو ہیں. انہوں نے دو جگہ لکھا ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ متعین فرمایا ہے کہ میں دیوبندیوں کو کافر قرار دوں اور میرا مقام ہے یہ. پڑھ لیا بس ٹھیک ہے, حضرت نے لکھا ہے لکھا ہے, ادھر جاؤ. ادھر وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے دیوبند اور انہوں نے نقشہ کھینچ کے بتایا کہ یہاں پہ دار الحدیث بنے گا. ایک آدمی اپنے حق میں کہتا ہے, دوسرا آدمی اپنے حق میں کہتا ہے. یہ ہے کیا مسئلہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ بسا اوقات اسے حضرت مجدد رحمت اللہ نے حل کیا ہے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ کو کسی نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اور یہ خواب اور یہ خواب کمال کی بات کیا ہے. فرمایا بنیم جو نمی قرین, شیخ زندہ ہو تو ہم ان خوابوں کو آدھے جو کی قیمت پہ نہیں خریدتے. کون پوچھتا ہے تمہارے خوابوں کو؟ فرمایا قوت خیال گھڑ لیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سالک یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو حکم ملا ہے حضرت سے ملا ہے اور حضرت کو پتا بھی نہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اس پہ بحث کی، یہ پڑھنا چاہیے.